نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. آج الحمدللہ 20 پارے مکمل ہو گئے، 19 پارے کا آخری پاؤ اور 20 مکمل پارا اس کی تلاوت کی گئی. اس کی ابتداء اللہ رب العزت نے حضرت داؤد حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو جو علم عطا فرمایا تھا اس سے کی ہے. یقیناً یہ علوم نبوت ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو دونوں کو حکومتیں دیں. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث سلیمان علیہ السلام ہوئے، اور یقیناً یہ وراثت مال کے اعتبار سے نہیں تھی بلکہ نبوت کے اعتبار سے تھی. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی جماعت درہم اور دنانیر کے وارث نہیں ہوتے. تو یقیناً یہ وراثت نبوت کی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام بھی نبی تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی نبی تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو جیسا کہ پہلے بھی بتایا گیا تھا، اللہ رب العزت نے جو حکومت بھی عطا فرمائی، نبوت بھی عطا فرمائی، اور حکومت بھی ایسی عطا فرمائی کہ ایسی حکومت نہ آپ سے پہلے کسی کو دی نہ آئندہ کسی کو دی جائے گی. جانوروں کی بولیاں سکھلا دی گئیں، ہر چیز عطا فرما دی گئی. اسی طرح جنات پر حکومت تھی، جیسے چاہتے ان سے کام لے سکتے تھے. یہ سب کچھ جو اللہ کے انعامات تھے، اس پر فرمایا کہ ان ھذا لہ الفضل المبین، یہ اللہ رب العزت کا کھلم کھلا فضل، اس کی مہربانی. اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات کے لشکر، انسانوں کے لشکر، پرندوں کے لشکر، یعنی یہ سارے کے سارے ان کی خدمت کے لیے موجود رہتے تھے. اور بعض اوقات جب اپنے تخت پر اڑ کر کہیں دوسرے مقام پر جاتے تھے، تو جہاں انسان اس تخت پر ہوتے تھے جنات بھی ہوتے تھے، اور بعض پرندے بھی، بعض بلکہ روایت میں یہ ہے کہ اس تخت کو پرندے ڈھانپ لیتے تھے تاکہ دھوپ جو ہے ان پر نہ آئے. اب یقیناً کس قدر پرندے ہوتے ہوں گے، آدمی تصور نہیں کر سکتا کہ 600,000 افراد اس پر بیٹھ سکتے تھے، تو معمولی چیز تو نہیں تھی. اور ہوا اس کو لے کر اڑتی تھی صبح سے لے کے دوپہر تک، ایک ماہ کا فاصلہ، اور دوپہر سے لے کے شام تک ایک ماہ کا فاصلہ، گویا ایک دن میں 2 مہینے کا فاصلہ طے کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام. اور اس تخت کو جہاں حکم دے دے وہ اتر جاتا، اور جہاں حکم دیتے وہ چل پڑتا. فرمایا کہ ایک دفعہ اسی طرح سے تشریف لے جا رہے تھے، حتی اذا اتوا علی وادی النمل، ایک ایسی وادی میں انہوں نے پڑاؤ کیا کہ جو وادی چیونٹیوں کی وادی تھی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب وہاں پڑاؤ کیا تو چیونٹیوں کے اندر بھی بڑا نظم و ضبط ہوتا ہے، باقاعدہ ان کی حکومت ہوتی ہے. تو قالت نملت یا ایہا النمل ادخلوا مساکنکم، چیونٹیوں کی جو ملکہ تھی اس نے کہا کہ اے چیونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ. لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، تم اتنی چھوٹی چھوٹی ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں اگر اپنے پیروں کے نیچے کچل دے گا تو انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. فتبسم ضاحکا من قولہا، چونکہ اللہ نے بولیاں سکھلا دی تھی تو چیونٹی کی یہ جو بات تھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن لی. فتبسم، تو مسکرائے، اس کے اس قول پر مسکرائے اور کہا، یعنی سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کیا، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک الذی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، شکر سب اللہ کے لیے ہیں کہ اس نے ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. اب ہم میں سے کتنے ہیں جو پرندوں کی بولیاں جانتے ہیں؟ نہ جانے چیونٹیاں ہمارے بارے میں کیا کہتی ہیں ہمیں تو کچھ پتہ نہیں چلتا، پرندے کیا کہتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں چلتا، اور اسی طریقے سے اور جانور چوپائے کیا ہمارے بارے میں کہتے ہیں ہمیں تو کچھ پتہ نہیں چلتا. سچی بات یہ ہے کہ اگر ان کی بولیاں ہمیں آتی اور وہ ہمیں معلوم ہوتا کہ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں تو شاید ان کو ہم پکڑ کے مارتے، کیونکہ ہمارے بارے میں کوئی اچھی رائے تو ان کی ہوتی نہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ ہم ان کو اب بے زبان جانور کہتے ہیں، حالانکہ وہ بے زبان نہیں ہے، زبان بھی ہے اور ان کی بولی بھی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک اسرائیلی روایت میں یہ واقعہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، اللہ تعالی نے زمین پر ان کو بھیجا تو کھیتی باڑی کے لیے ان کو کہا گیا کہ بھئی کھیتی باڑی کرو، اس کے لیے ان کو بیل فراہم کر دیے گئے، دو حل دے دیا گیا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے زمین پر جو ہے وہ کھیتی باڑی شروع کی، تو پہلے ان بیلوں کے ذریعے ہی سے کھیتی باڑی کی جاتی تھی۔ تو کسی وقت غالباً حضرت آدم علیہ السلام نے اس بیل کو ایک چابک مارا کسی وجہ سے، اس وقت تک جانور بولتے تھے، تو وہ کھڑا ہو گیا اور پیچھے پلٹ کر دیکھا کہ کس نے مارا ہے، اور کہا کہ واجی ہماری ذرا سی غلطی پر مارتے ہو اور خود اتنی بڑی غلطی کر کے آ گئے کہ جنت سے نکالے گئے، دنیا میں بھیج دیے گئے۔ بہرحال جو کچھ اس نے کہنا تھا وہ کہا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس سے بڑا صدمہ ہوا، روتے رہے بہت۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد سے پھر ان کی زبان پر تالے لگا دیے تاکہ اولاد آدم کو بھی تکلیف نہ ہو، ورنہ جانور جو ہمارے بارے میں کہتے شاید ہم اس کا تحمل نہ کر سکتے۔ یہ ایک رسائل روایت ہے، میں نے عرض اس لیے کر دی کہ اس کا نقل کرنا جائز، اس کی تصدیق و تکذیب تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن یقیناً جانور باتیں کرتے ہیں، بولتے ہیں آپس میں، ہم اگرچہ نہیں سمجھتے۔ اور کیا بولتے ہیں اس کا اگر تجربہ کرنا ہو تو آپ کو، میں نے خود تجربہ کیا ایک دفعہ سخت گرمی کے زمانے میں، ایک میں نے دیکھا کہ مکھی مری ہوئی ہے اور اس کے ارد گرد ایک چیونٹی منڈلا رہی ہے، تو پھر اس چیونٹی نے اس مکھی کو پکڑ لیا۔ جب اس کو لے جانے لگی گھسیٹ کر تو میں نے ہلکے سے انگلی رکھ دی اس کے پر، اس نے کوشش کی لیکن نہیں لے جا سکی بیچاری، پھر وہ اس نے چھوڑ دیا، پھر دو چار چکر لگائے، میں نے ہاتھ ہٹا لیا، اس نے پھر پکڑ لیا اس کو، پھر لے جانے لگی تو میں نے اس کے پر انگلی رکھ دی، اور پھر اس نے کھینچنے کی کوشش کی نہیں لے جا سکی، تو اب وہ پھر وہاں سے ہٹی اور تیزی سے ایک طرف گئی۔ تو میں اس کے پیچھے گیا کہ دیکھوں یہ جاتی کہاں ہے، آپ یقین کریں کہ وہ اپنے بل پر گئی جہاں اس کا بل تھا، اندر داخل نہیں ہوئی، اس نے صرف بل کے سوراخ میں کوئی بات کہی، کیا کہی ہے تو وہی جانتی ہے، ہم نے تو اتنا دیکھا کہ بھئی وہاں پر گئی، اور اس کے بعد فوراً واپس پلٹی۔ میں نے دیکھا اس کے بعد ایک قطار چونٹیوں کی فوراً پیچھے چلی آئی بڑی تیزی کے ساتھ، اور جناب وہ پہنچتے پہنچتے وہاں پہنچ گئی جہاں مکھی پڑی تھی، اور سب آ کر اس سے لپٹ گئی اور اس کو لے گئی۔ اب آخر کچھ تو کہا ہوگا نا اس نے، اب کیا کہا یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن جانور آپس میں باتیں کرتے ہیں، ہمارے اعتبار سے وہ بے زبان ہیں، لیکن آپس میں وہ کیا گفتگو کرتے ہیں یہ ہم نہیں پتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بلی جب بچے دیتی ہے تو جب وہ وہاں پر آتی ہے تو ایک ہلکی سی آواز نکالتی ہے، بچے کہیں چھپے ہوئے ہوتے ہیں فوراً نکل کے آ جاتے ہیں، ہماری آواز سے کیوں نہیں آ جاتے بھائی، آخر وہ انہیں بلاتی ہے۔ اسی طریقے سے شیر ہیں جان اور دوسرے چیتے ہیں، درندے ہیں، ان کا معاملات بھی بالکل ایسے ہی۔ تو بہرحال یہ اللہ رب العزت نے ان کو جو بولی دی ہے یقیناً وہ بولی ہمیں نہیں آتی، ورنہ وہ بھی اپنی زبان میں گفتگو کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور سچی بات ہے صرف یہ جانوروں کی حد تک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے زبان ہر ایک کو دی ہے، حتیٰ کہ یہ پہاڑ، یہ پتھر، یہ اشجار، درخت، یہ سب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہمیں اگرچہ پتہ نہیں چلتا کہ کس طرح ذکر کرتے ہیں، لیکن یہ سب اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں۔ کسی نے بہت اچھی بات کہی کہ بامنو تو مردہ باحق زندہ ان، یہ ہمارے تمہارے اعتبار سے تو مردہ ہیں لیکن حق کے ساتھ زندہ ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ ان کا جو معاملہ ہے، ہم تو انہیں مردہ سمجھتے ہیں لیکن یہ مردہ نہیں، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ان کی سوجھ بوجھ کے مطابق زبان بھی دی ہے، سوجھ بوجھ بھی دی ہے۔ اپنی اچھائیاں اور برائیاں جانتے ہیں، جانوروں کو پتا ہے کہ کن چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، وہ بچتے ہیں. حتیٰ کہ درخت کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ درخت سیدھا نکل رہا ہوتا ہے، اگر اس کے اوپر کوئی چیز آڑ آ رہی ہوتی ہے تو اس سے بچ کے نکل جاتا ہے. آخر جو چیز اس کو ضرر پہنچانے والی ہے، درخت ٹیڑھا ہو جاتا ہے. آپ دیکھ لیجیے اپنی جگہ وہ بنائے گا نیچے سے، کہیں اور سے نکل جائے. تو یہ اللہ رب العزت نے ان کو اتنی سوجھ بوجھ، اتنی سمجھ دی ہے. تو بہرحال چونٹیوں نے جو یہ گفتگو کی، حضرت سلمان علیہ السلام اس پر ہنسے بھی، لیکن اللہ کا شکر بھی ادا کیا کہ اس نے ہمیں جانوروں کی بولی سکھلا دی، اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اس پر. اس سے یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت بھی ہے کہ جب بھی کوئی نعمت ان پر سامنے آتی ہے وہ فوراً اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی ان کی تعریف کرے تو اس پر پھولتے نہیں ہیں، فوراً کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، الحمد للہ و شکر للہ. مطلب یہ ہے کہ تکبر نہیں کرتے. ہمارے حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمیشہ فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی، تکبر اور شکر دو چیزیں الگ الگ ہیں، یہ دونوں جمع نہیں ہوتی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم نماز پڑھتے ہیں، بڑا تکبر دل میں آتا ہے. بعض لوگوں کو ہم عقیر سمجھتے ہیں، دیکھو ہم تو نمازی ہیں، یہ بے نمازی، ہم اللہ کو کی عبادت کرتے ہیں، یہ نہیں کرتا. یا اسی طریقے سے کسی نے کہا صاحب آپ بڑے نیک آدمی ہو، اب اپنی نیکی پر ہم اترانے لگتے ہیں. حضرت فرمایا کہ ایک ہی علاج ہے اس کا، شکر ادا کیا کرو. جب کوئی آدمی تعریف کرے فوراً اللہ کا شکر ادا کرو، یا اللہ آپ کی تعریف، شکر کے لائق تو آپ کی ذات ہے، آپ نے مجھے اچھا بنا دیا. دیکھیے آج اگر ہماری کوئی تعریف کر رہا ہے تو اللہ کا شکر ہے یا نہیں مقام شکر؟ خدا نے کرے اگر ہمیں گالیاں بکتا، 10-20 آدمیوں کے بیچ میں کہتا ہے جی بڑا ہی خبیث آدمی ہے، یہ تو بڑا بیکار آدمی ہے، خدا نہ کرے یہ ایسا ہے ویسا ہے، اور ہماری اگر برائیاں کرتا تو آپ بتائیے کہ یہ بات شکر کے لیے ہوتی کہ نہ، یہ جو ہے ہم اس پر مشکل میں پڑ جاتے. تو اس لیے اگر کوئی تعریف کرے تو فوراً کہو الحمدللہ، کہ تمام تعریفوں کے لائق تو اللہ کی ذات ہے، اس نے مجھ میں یہ خوبیاں رکھ دی، اس لیے اللہ میں اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں، ورنہ اگر یہ خوبیاں نہ ہوتی تو لوگ میری مجھے گالیاں بکتے رہتے. اس لیے کوئی اگر آدمی آپ کی تعریف کر رہا ہے اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرو، اور جب اللہ کا شکر ادا کرو گے تو گویا بزبان حال یہ کہو گے کہ یا اللہ یہ خوبی میری اپنی پیدا کردہ نہیں ہے، یہ خوبی آپ نے عطا فرمائی ہے مجھے، اگر آپ عطا نہ فرماتے یہ خوبی مجھ میں نہ ہوتی، اس لیے میں آپ کے لیے کہتا ہوں الحمد للہ و شکر للہ. تو یہ نبیوں کا کام یہی ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی نعمت آتی وہ فوراً الحمدللہ و شکر اللہ فرماتے. اب یہاں دیکھیں کتنے لمبے الفاظ میں کہا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا، مجھ پہ بھی میرے والدین پر بھی اللہ تیری نعمتیں بے شمار ہیں، اور یہ کہ تو نے مجھے عمل صالح کی توفیق عطا فرمائی، ایسے اعمال کی کہ جن کو تو پسند کرتا ہے. ہم کتنے بھی اچھے عمل کریں لیکن اگر وہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ نہ ہو تو کسی کام کے نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائیے جو آپ کی نظر میں پسندیدہ ہوں. وان اعمل صالحا ترضا وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اپنے نیک بندوں کے ساتھ یا اللہ ہمیں اپنی رحمت میں شامل فرما لیجیے. نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا شمار ہونا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت، ورنہ خدا نہ کرے اگر ہمیں کوئی یہ کہے کہ میاں فلاں آدمی وہ جو فلاں شرابی کا ساتھی ہے، بعض لوگ اس طرح سے بھی مشہور ہوتے ہیں نا کہ کسی غلط صحبت میں بیٹھے، آپ نے اس کا نام دیا، بھیا اس کا نام مت لو میرے سامنے، اس کی صحبت اچھی نہیں ہے بھائی، ہم تو اپنے بچوں کو بھی اس کی صحبت سے بچاتے ہیں. بعض عزیزوں میں رشتے داروں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ آدمی کہتا ہے دیکھو بیٹا فلاں کے پاس مت بیٹھنا، وجہ کیا ہے کہ اس کی سنگت اچھی نہیں، صحبت اچھی نہیں، اس کے کرتوت اچھے نہیں، اعمال اچھے نہیں. لیکن اس کے مقابلے میں اگر کوئی نیک آدمی ہے، با اخلاق آدمی ہے، آپ کہیں گے ہاں بھائی بہت اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، بچوں کو منع بھی نہیں کریں گے اور خود بچے بھی اس کی صحبت میں خوش ہوں گے کہ بھائی آدمی نیک ہے. اس لیے نیک صحبت بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی. بہرحال وادی میں اتر گئے، وہاں پر پڑاؤ ڈالا. اب انہوں نے نظر ڈالی اپنے تخت پر، جنات کو دیکھا، انسانوں کو دیکھا، طیور کو دیکھا، غالباً انہیں وہاں پر پانی کی ضرورت محسوس ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اس حدود پرندے کو یہ خوبی عطا فرمائی ہے کہ زمین کے نیچے جو چشمے ہیں پانی کے اور کنویں ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم عطا فرمایا ہے کہ یہ نشاندہی کر سکتا ہے کہ اگر یہاں زمین کھودی جائے تو پانی نکلے گا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو ضرورت محسوس ہوئی, اب دیکھا تو پرندہ جس کا نام حدود تھا یہ نہیں تھا, اس کو فرمایا کہ وتفقد الطیر فقال ما لی علی الہدہد ام کان من الغائبین. انہوں نے پرندے کو غائب پایا تو سب سے پہلے تو یہ کہا کہ مالی علا, مجھے کیا ہے کہ مجھے نظر نہیں آتا, یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ مجھے نظر نہیں آ رہا. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ ایک حاکم کو ایسا ہونا چاہیے کہ اپنی رعایا کا ایک ایک کا پتا ہو. ہمارے اسلاف نے یہ سنت رکھی ہمیشہ کہ راتوں کو جاگ کر پہرے دیا کرتے تھے, لوگوں کی احوال لوگوں کے احوال دیکھا کرتے تھے اور دیکھتے دیکھتے کون کس حال میں ہے, اگر کوئی مصیبت میں ہوتا تھا ان کی مدد کرتے تھے اور ان کے احوال کو دیکھتے تھے. اور پھر اسی طرح سے بہت عرصے تک بہت سے بادشاہ بھی اس طرح کرتے رہے جو نیک بادشاہ ہوا کرتے تھے, لیکن آج افسوس یہ سب چیزیں ختم ہو گئیں. اب تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم تو خیر جہاں جائیں سو جائیں, لیکن انہیں اپنی جان کا خطرہ ہوتا ہے, عوام کے اندر آتے ہی نہیں. تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسی بلٹ پروف گاڑیاں آ جائیں کہ جب جس سے ان کی جان بچ جائے, بھلے کوئی مرتا ہے تو مرے. لیکن بہرحال جسے, اور یہ سب وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں لوگوں سے ڈر ہوتا ہے, کام غلط ہوتے ہیں اس لیے ڈرتے ہیں کہ لوگوں میں جائیں کیسے, اگر جائیں گے تو لوگ صاحب پتھراؤ کر دیں گے, کوئی ہمیں مار دے گا, کیونکہ ان کے دشمن بہت ہوتے ہیں. اچھے کام کرے تو کون دشمن ہوگا. تو بہرحال یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا. حضرت سلیمان علیہ السلام بھی چونکہ بادشاہ وقت تھے اپنے, ان کو ایک ایک پرندے کا بھی علم تھا, تو انہوں نے جب دیکھا تو حدود موجود نہیں تھا. فقال مالی علا ار الحدود ام کان من الغائبین, کیا وہ غائب ہو گیا؟ لأعذبنہ عذابا شدیدا, میں اسے سخت سزا دوں گا, او لأذبحنہ یا ذبح کر دوں گا, او لیاتینی بسلطان مبین, یا پھر کوئی اپنی مضبوط دلیل لائے کہ بھائی غائب کیوں تھا. اس سے یہ پتا چلا کہ حق ہے اس بات کا کہ اگر کوئی آدمی اپنی ڈیوٹی سے غیر حاضر ہو تو اس کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے, یا تو وہ معقول عذر لائے, کوئی وجہ ہو کہ بھائی کیوں غیر حاضر رہا, یا پھر اگر اس کو اس پر تادیبی کارروائی کی جائے تو یہ محکمے کو اور لوگوں کو حق ہوتا ہے جو ان کے اوپر ہوتے ہیں. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ, تھوڑی دیر گزری تھی. فقال احطت ما لم تحط به وجئتك من سبع بنبع يقين, حدود آ گیا اور آ کر اس نے کہا کہ مجھے ایسی بات کا علم ہے جس کا علم آپ کو نہیں. اصل میں یہاں چونکہ سلیمان علیہ السلام ایک مضبوط دلیل چاہتے تھے اس لیے انہوں نے اس نے گفتگو ایسی کی, ورنہ اپنے بڑے سے ہم ایسا کہنا توہین سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ صاحب آپ کو پتہ نہیں جتنا مجھے پتہ ہے. اگر کوئی آدمی اپنے بڑوں کو یہ کہے تو یہ ادب کے خلاف ہے, لیکن چونکہ یہاں پر وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتا تھا کہ مجھے جو ہے وہ عذاب نہ دیں, مجھے تکلیف نہ پہنچائیں, مجھے مارے نہیں, اس لیے اس نے کہا کہ میں ایک بہت بڑی خبر لایا ہوں, ایسی خبر ہے کہ اب تک آپ کو اس کا علم نہیں ہے لیکن مجھے اس کا علم ہے. جی تو کا من سبعین بنبعین یقین, ملک سبا سے میں آ رہا ہوں اور وہاں سے خبر لے کر آیا ہوں. انی وجدت امراتن تملکہم واوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم, اس سے پتہ دیکھیں کہ اس کا مشاہدہ کتنا قوی, اس کا مشاہدہ پرندے کا اتنا قوی ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے وہاں پر ایک عورت کو دیکھا, تملکہم جو بادشاہت کر رہی تھی, واوتیت من کل شیء اور اس کے بعد دنیا کی ہر چیز تھی, لیکن ان سب چیزوں میں سب سے اہم جو چیز تھی ولها عرش عظیم, اس کا بڑا زبردست تخت, ایک تخت تھا جس پر وہ بیٹھ کر حکومت کرتی ہے, وہ تخت بہت ہی قیمتی تھا, اس پر بڑے زبردست زر و جواہر تھے اور بیٹھنے کی عمدہ جگہ تھی اور سونے چاندی کی کرسیاں تھیں جو اس پر لگی ہوئی تھیں, اور وہ بہت ہی پہرے میں تھا, یعنی وہ جو تخت تھا ایسے مقام پر تھا کہ جہاں سے کوئی اسے چرا نہیں سکتا. وجدتھا وقومھا یسجدون للشمس من دون اللہ, میں نے ان کو اللہ کے علاوہ سورج کی پرستش کرتے ہوئے دیکھا. اس سے پتا چلا کہ وہ مجوسی تھے یا آگ پرست تھے یا پھر سورج اور چاند کی پرستش کیا کرتے تھے. وزین لهم الشیطان اعمالهم, شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر رکھا تھا اور وہ اسی میں خوش تھے. فصدهم عن السبیل فهم لا يهتدون, بہرحال آ کر انہوں نے خبر دی کہ میں نے ملکہ کو دیکھا, ایک قوم کو دیکھا جو اللہ کو چھوڑ کر سجدہ کرتی ہے سورج کو, اور شیطان نے ان کے اس عمل کو مزین کر رکھا ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ ساری باتیں اس کی سنی تو فرمایا کہ سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، ابھی تمہارے ہم اس بات کی تصدیق کیے لیتے ہیں کہ تم سچ بول رہے ہو یا جھوٹ بول رہے ہو، سننظر ہم ابھی دیکھتے ہیں. چنانچہ ایک خط لکھا، اذهب بکتابی، اور لکھنے کے بعد وہ خط اس کی چونچ میں پکڑا دیا. اذهب بکتابی ھذا فالقه الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون، یہ خط جا کر اس کو دے آؤ، اور دیکھو خط دینے کے بعد اس کے سر پہ مت کھڑے رہنا، خط دینے کے بعد وہاں سے ہٹ جانا، انتظار کرنا کہ وہ کیا جواب دیتی. یہ ادب بھی بتلا دیا کہ کوئی آدمی کسی کو کوئی چیز دے تو اس کے سر پہ نہ کھڑا ہو کہ صاحب ابھی جواب لکھ کے دو، بلکہ اس کو موقع دو کہ اس خط کو پڑھ لے، اگر مشورے کے قابل بات ہے تو مشورہ کر لے، اس کے بعد پھر وہ جواب لکھے، جب لکھ چکے تو پھر اس کے بعد آ جاؤ کہ ہاں میں کب آؤں، یا تو پوچھ لے کہ میں کب حاضر ہوں جواب کے لیے، ورنہ اس کے سر پہ نہ کھڑے ہو. اور یہیں سے یہ ادب بھی سمجھنا چاہیے، بعض لوگ کسی سے کام ہوتا ہے مسجد میں آتے ہیں، اب وہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے یا آ کے اس کے بالکل پیچھے آ کے بیٹھ جاتا ہے یا دائیں جانب بیٹھ جاتا ہے، جس سے نمازی کو تشویش ہو جاتی ہے کہ صاحب پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، کیوں بیٹھ گیا، آ کے کیا کام ہے، نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے ادب کے خلاف ہے، اگر کوئی آدمی عبادت کر رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے تو آپ پیچھے آ کے نہ بیٹھیے اس کے، بلکہ دور بیٹھ جائے، جب سلام پھیر دے فارغ ہو جائے اس کے بعد پھر آ کر ملے، بلکہ اگر وہ تسبیحات میں مشغول ہے تب بھی اس کو نہ چھیڑیں. ہاں الا یہ کہ کوئی بہت ہی ایمرجنسی کی بات ہے تو پھر سلام پھیرنے کے بعد اس کے بعد آ کر جو بات ہے اسے بتا دے، ورنہ اس کے سر پر سوار ہو جانا یہ صحیح نہیں. اسی طریقے سے جب یہ خط بھیجا تو فرمایا کہ سر پہ مت کھڑے رہنا، اس نے اس خط کو پڑھا، پڑھنے کے بعد اپنے جو ارکان دولت تھے ان کو جمع کیا اور یہ کہا کہ یا ایہا الملأ، اے سردارو، انی القی علیہ کتاب کریم، بڑا معزز خط میرے پاس آیا ہے، اور یہ کس کی طرف سے ہے؟ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین. خط کا مضمون بھی اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں بتا دیا کہ سلیمان علیہ السلام نے اس میں لکھا کیا تھا. فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور مضمون میں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے، اور پھر یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، سرکشی مت کرو، فرما بردار ہو کر آ جاؤ میرے پاس. مختصر سا مضمون، جامع معنی چیز، یعنی ایک تو یہ لکھ دیا کہ بھائی سرکشی مت کرنا، اور دوسرا یہ کہ فرما برداروں کی طرح آ جاؤ، مسلمان ہو جاؤ. اب اس نے مشورہ یہ کیا کہ قالت یا ایها الملأ افتونی فی امری، تم مجھے مشورہ دو، ما کنت قاطعة امرا حتی تشهدون، میں تم سے مشورہ کرتی ہوں اور تمہارے مشورے کے بغیر چلتی نہیں. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ مشورے کی اہمیت ہے، اور اگر بادشاہ اپنے وزیروں سے، مشیروں سے، اور جو لوگ قابل اعتماد ہیں ان سے مشورہ کرے تو کام میں خیر و برکت ہوتی ہے. حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پابند کیا کہ وشاورہم فی الامر، اپنے کاموں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر لیجئے، حالانکہ نبی کو مشورے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ان کے سارے کام وہی سے ہوتے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، وہ تو بولتے ہی نہیں، زبان سے کوئی لفظ ہی نہیں نکالتے مگر یہ کہ جو اللہ رب العزت چاہیں. ان هو الا وحی یوحا، وحی کے ذریعے سے. لیکن مشورے کا حکم اس لیے دیا، ایک تو یہ کہ صحابہ کرام کی دل جوئی ہو جائے گی کہ نبی ہوتے ہوئے اللہ کے ساتھیوں سے مشورہ کرتے. اور ایک بات اور سمجھ لیجیے، یہاں بڑی جہالت کی بات یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی سے مشورہ کر لیا اور پھر اس کی بات پہ عمل نہیں کیا تو اگلی دفعہ اگر مشورہ کرو تو ناراض ہو جاتا ہے کہ صاحب ہم کیا مشورہ دیں، ہماری بات مانتے تو ہو نہیں، ہم نے تو مشورہ دیا تھا تم نے بات مانی ہماری، میں نے کہا تھا دروازہ یہاں سے نکال دو تم نے وہاں سے نکال دیا، میں نے کہا تھا صبح کی ٹرین سے جانا شام کی ٹرین سے چلے گئے، میں نے کہا تھا فلاں تاریخ شادی کی رکھ لو تم نے فلاں رکھ دی. اب اتنی سی بات پر ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے کہ مشورے کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ دو چار آدمیوں سے، جب وہ بھی جو زیرائے لوگ ہوں، ان سے مشورہ کر لیا جائے، اور مشورے کے بعد اگر آدمی ان میں سے کسی ایک کی رائے کو بہتر سمجھے تو ان کی رائے پر عمل کر لے، لیکن اگر ان کی رائے سے بہتر اپنی رائے سمجھتا ہو دیانتن کہ بھائی میں جو بات میں سوچ رہا ہوں وہ زیادہ بہتر ہے، تو پھر کسی کے مشورے پر عمل کرنا کوئی فرض واجب نہیں ہے. اگر آدمی یہ دیکھے کہ میری رائے جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے تو اپنی رائے پر عمل کر لے، اور وہ جو مشورہ ہے وہ سنت سمجھ کے کرے. اس لیے اگر کوئی آدمی کسی کے مشورے پر عمل نہ کرے تو ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حکم دیا گیا ہے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ کی کوئی ایک رائے ہو جائے اب اللہ کے نام پر بھروسہ کیجئے اور کام شروع کر دیجئے، تو اس لیے اس میں ناراض نہ ہوا جائے۔ بعض لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ صاحب ان کو کیا مشورہ دینا ہے، تو ایسے ہی بس مذاق بنایا ہوا انہوں نے مشورے کو، اور یہ ہم سے پوچھتے ضرور ہیں، کرتے تو اپنی مرضی ہیں۔ تو مشورہ کا تو مقصد صرف یہ ہوتا ہے کچھ باتیں سامنے آ جائیں، اگر بہتر ہو تو اس پہ عمل کر لیا جائے۔ تو بہرحال اس نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا، تو جب انہوں نے اس سے مشورہ مانگا تو یقیناً اپنے سے چھوٹوں سے اگر مشورہ مانگے جائے تو ایک تو یہ کہ وہ فرما برداری بھی دکھاتے ہیں، ان کی وفاداری بھی آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ قالوا نحن اولو قوة و اولو باس شدید، اے ہماری ملکہ معظمہ، ہم بڑی طاقتور لوگ ہیں، ہمارے پاس طاقت بھی ہے، سب کچھ ہے، والامر الیک، لیکن حکم آپ کا چلے گا، یعنی ہم اگر تم کہو کہ لڑنے کا اگر مشورہ یہ ہو کہ ہم لڑیں تو لڑنے کے لیے ہم حاضر ہیں، اور اگر تمہارا مشورہ اس سے ہٹ کر ہو تو جو حکم تمہارا، فنزلی ماذا تامری، جو آپ حکم دے وہ کریں گے۔ بڑی عقلمند عورت تھی، کہا کہ قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها، کہا کہ میرے سرداروں بات یہ ہے کہ جب بادشاہ کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں افسدوها، وہاں فساد مچا دیتے ہیں، وجعلوا عزت اہلها اذلہ، جو لوگ معزز ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر دیتے ہیں، مثلا بڑے بڑے لوگوں کو گرفتار کر لیا، پابجولا لے آئے، ہتھکڑیاں لگا دی، جو آج تم مشیر ہو وزیر ہو پتہ چلا کہ ان کی جیل خانے میں چلے گئے۔ اسی طرح پھر ملک کے اندر تباہی پھیلاتے ہیں، دکانیں توڑ دیتے ہیں، پھوڑ دیتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، اور جناب قتل و غارت گری کرتے ہیں، جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں۔ جب فوجیں داخل ہوتی ہیں، جو فتح کے نشے میں جو لوگ چور ہوتے ہیں اور اللہ کا خوف بھی نہ ہو انہیں، تو پھر تو یقیناً یہ سب کام کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، وہ بھی ایسے ہی کریں گے۔ البتہ اس نے کہا کہ میں ایک تدبیر کرتی ہوں، انی مرسلت الیہم بہدیت، میں کچھ ہدایا بھیجتی ہوں ان کے پاس، اگر وہ دنیاوی بادشاہ ہیں تو میرے ہدایا سے خوش ہو جائیں گے، بس جیسے ہم تھوڑے سے ڈالروں پہ خوش ہو جاتے ہیں، چند کروڑ کے ڈالر کی امداد مل جائے تو صاحب لیٹ ہی جاتے ہیں، بس پھر تو زبان پر ہمارے تالے لگ جاتے ہیں، کوئی صحیح بات بھی ہم نہیں بول پاتے۔ اللہ تعالیٰ معاف کریں، اب تو ایسی مایوسی کا سا عالم ہے پوری قوم پر، لوگوں پر، کہ کوئی راستہ نظر نہیں آتا، امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی، یہ ہوگا کیا، ملک کا ہو کیا رہا ہے۔ اب تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حکومت نام کی کوئی چیز کہیں بھی نہیں، چینی کا بحران، آٹے کا بحران، فلاں بحران، فلاں بحران، لگتا ہے کیونکہ مرد بحران آ گیا، بحران ہی بحران ہے، اور اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، اور جس کو دیکھو وہ تڑی دیتا ہے۔ آج کے ایک اخبار میں پڑھا، حیران ہو گیا کہ صاحب چینی سستی نہیں ہو سکتی، اور اگر مجبور کیا تو کسی کو چینی نہیں ملے گی۔ عجیب بات ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کس کی حکومت ہے، کیا ہے۔ عدالتوں کا معاملہ بھی یہ ہے کہ اگر وہ ایسے حکم نافذ کرتی ہیں تو عمل کیوں نہیں کراتی ہیں؟ اگر کوئی حکم نافذ کیا ہے تو اس پر عمل ہونا چاہیے، اس سے عدالتوں کا وقار بحال ہوتا ہے۔ یہاں تو یہ ہے کہ رات کو عدالت کوئی اور حکم جاری کرتی ہے، صبح صبح 4 بجے 3 بجے فیصلہ بدل جاتا ہے، پتہ نہیں کس کے کہنے پر ہم چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور کس کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، لوگ تو بےچارے تنگ آ گئے، پریشان ہو گئے، مخلوق خدا کا کوئی پوچھتا نہیں۔ لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ اس میں قصور ہمارا بہت، ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی ہے کہ دیکھو اگر تم اللہ کی طرف رجوع کرو، سب کے سب اللہ کی اطاعت کرو، اس کے فرما بردار بن جاؤ، تو بادشاہوں کے قلوب تو میری مٹھی میں، میں جیسے چاہوں ان کو بدل دوں، لیکن تم اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، اگر تم ٹھیک کر لو گے بادشاہ، تم پر ایسے لوگوں کو میں مسلط کروں گا اور ایسے لوگوں کو حکمران بنا دوں گا جو تمہاری بات مانیں گے، لیکن اگر تم نے میری اطاعت نہ کی، ایسے لوگوں کو مسلط کر دوں گا، تم چیخو گے چلاؤ گے، تمہاری بات نہیں سنیں گے۔ آج لگتا ہے ایسے ہی کہ چیختے رہو چلاتے رہو، کوئی پوچھنے والا نہیں، کچھ بھی کر لو۔ تو بہرحال اس نے کہا کہ میں پیسے بھیجوں گی، سونے اور چاندی کی اینٹیں بھیجوں گی، اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہدیے کو قبول کرتے ہیں اور پھر ہم سے جنگ کے بھی معاملہ ختم کر دیتے ہیں، تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ واقعی اللہ کے نبی اور رسول ہیں تو یہ ان چیزوں سے ریجنے والے نہیں۔ انی مرسلت الیہم بہدیہ فناظرتم بما یرجع المرسلون، میں دیکھوں گی جو ہمارے قاصد ہیں ان کے ساتھ وہ کیا سلوک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے ساری بات بتلا دی۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جنات کو حکم دیا کہ تقریباً 30 میل کے علاقے میں فرش بچھا دیا جائے سونے چاندی کا، ایک اینٹ سونے کی ایک چاندی کی، ایک اینٹ سونے کی ایک چاندی کی، 30 میل علاقہ معمولی ہوتا ہے. اور فرمایا کہ یہ بہت لمبا چوڑا فرش ہو جس کو بچھایا جائے، اور اس کے اطراف دونوں طرف میں جنگل کے جانور بڑے بڑے کھڑے کر دیے جائیں، جس پر وہ کھڑے کھڑے ہکتے رہیں موتتے رہیں، تاکہ ان پر یہ روب تاری ہو کہ تم ہمارے پاس 10-20 اینٹیں سونے کے چاندی کے لا رہے ہو، اللہ نے ہمیں اتنا مال دیا ہے کہ ہمارے جانور اس پہ ہکتے موتتے ہیں. یہ روب ڈالنے کے لیے، یہ ہے نبی کی بات کی ہوئی. ہم اللہ ہم کسی سے مروب نہیں ہوتے. تو بہرحال فرش بچھا دیا سونے چاندی کا، اور اس پر جو ہے جانور کھڑے کر دیے گئے اطراف میں. اور پھر اس کے بعد جب وہ وفد آیا، انہوں نے دیکھا کہ بھائی ہم تو یہاں پر 10-20 اینٹیں لے کے آئے ہیں بڑی مشکل سے سر پہ اٹھا کے، اور 10-20 خادم لے کے آئے ہیں. کچھ جو ہے وہ اس نے ایک یہ کام کیا تھا کہ 100 خادم 100 عورتیں 100 مرد، مرد جو ہے ان کو عورتیں بنا کر پیش کیا تھا، جو مرد تھے انہیں جو عورتیں تھیں انہیں مرد بنا کے پیش کیا تھا، یعنی تبدیلی بھی کر دی تھی، کپڑے وپڑے تبدیل کر دیے ان کے، یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کو سمجھ میں آتا ہے یہ بات یہ کہ نہیں پہچانتے کہ نہیں پہچانتے. تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ نے سب کچھ بدریہ وہی بتلا دیا. انہوں نے جب اپنے ان کو دیکھا کہ سونے چاندی کے یہاں تو فرش ہیں بھائی، اور نہ صرف یہ بلکہ جانور یہاں تو ہگموت رہے ہیں، وہ جو اپنی اینٹیں تھیں وہیں پھینک دی، دینے کی بھی ہمت نہیں ہوئی، وہیں پھینک دی. اور اس کے بعد جو تھوڑا بہت اور کچھ لائے تھے وہ لے کے چلتے آئے، اور راستے میں انہوں نے جنات کو بھی دیکھا تو اور زیادہ ہیبت طاری ہوئی، لوگوں کو بھی دیکھا. اور بہرحال حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب محل میں داخل ہوئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کا بڑا اکرام کیا، یعنی اخلاق سے پیش آئے، بہت اکرام کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ میاں جو کچھ تم اپنے ہدیہ ہدایہ لائے ہو واپس لے جاؤ، اللہ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے وہ تمہارے مال سے بہت کہیں زیادہ ہے، لہذا اپنی ملکہ سے کہو کہ بس سیدھے سیدھے مسلمان ہونے کے لیے یہاں پر آ جائے، ورنہ میں ایک ایسا لشکر تیار کر کر آؤں گا کہ جو پھر واپس نہیں آئے گا، پلٹے گا نہیں. وہ ارجع الیہم قال اتمدوننی بمال فما اتانی اللہ خیر مما اتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون، اپنے ہدیوں کے ساتھ تم خود ہی خوش ہو جاؤ، ہمیں ان کی ضرورت نہیں. ارجع الیہم، اور تم واپس لوٹ جاؤ. فلناتینہم بجنود لا قبل لہم بہا، ایسے لشکر لے کر میں آؤں گا کہ پھر وہ واپس نہیں آئے گا. وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، چنانچہ وہ وفد واپس چلا گیا. اب ملکہ نے تیاری کی، جب اس کو پتا چل گیا کہ واقعی یہ صرف بادشاہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے نبی ہیں، تو اپنی قوم کے ساتھ اور اپنے جو بڑے بڑے سردار تھے ان کو لے کر تیاری کی اس نے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف چل پڑی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کیا کہ جب اس کو پتا چلا کہ وہ آ رہی ہے اپنی فوج کے ساتھ اور مسلمان ہونے کے لیے آ رہی ہے، تو قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، جب وہ قریب پہنچ گئی کچھ میل رہ گئی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے سرداروں سے کہا کہ بھائی تم میں کوئی ایسا ہے کہ اس کے مسلمان ہونے سے پہلے پہلے اس کا تخت جو ہے وہ یہاں لے آئے، چونکہ اس کا تخت جو ہے وہ بڑا قیمتی تھا اور بہت زبردست تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ اس پر اس طرح سے بھی روب پڑے کہ اس کا تخت جو 7 کمروں میں مقید تھا، جہاں پر ہر آدمی کی پہنچ نہیں تھی، وہاں سے اس سے پہلے وہ تخت منگوا لیں اور اس تخت میں کچھ تبدیلیاں کر دیں، جو حصہ سامنے تھا اس کو پیچھے کر دیں، جو پیچھے تھا اس کو آگے کر دیں، تبدیلیاں کر دیں. تو یہ بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ کتنی عقل مند ہے، اس کو پہچانتی ہے یا نہیں پہچانتی. بہرحال اللہ نے ان کو جو قوت اور طاقت دی تھی، دیکھیے قال عفریت من الجن، ایک بہت بڑا جن، عفریت ہمارے اردو زبان میں کہتے ہیں کہ بہت بڑا عفریت ہے، تو آج کل بڑے بڑے عفریت ہیں. تو بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام کے عفریت یہ قابو میں تھے، آج تو عفریت قابو سے باہر ہوتے ہیں، لیکن حضرت سلیمان کے قابو میں تھے سب. قال عفریت من الجن، جنوں میں سے جو بڑا عفریت تھا ایک، اس نے کہا انا آتی کبھی، میں لے آؤں گا، اور لاؤں گا کب، قبل ان تقوم من مقامک، مجلس برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا. وانی علیہ لقوی امین، اور میں قوی بھی ہوں امین بھی ہوں، کوئی اس میں خیانت نہیں کروں گا. حضرت سلمان نے فرمایا کہ بھائی ہم تو اس سے ہی پہلے جاتے ہیں، یہ تو بہت دیر، اتنا انتظار نہیں ہو سکتا ہم سے. قال الذي عنده علم من الكتاب، اللہ نے ایک شخص ایسے تھے جن کو کتاب کا علم عطا فرمایا تھا، انہوں نے کہا کہ انا آتی کبھی، میں لے آؤں گا، قبل ان يرتد الیک طرفک، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے، اور یہ کہتے لے آئے. بات ختم ہوئی، اور ختم ہوتے ہی تخت بالکل سامنے موجود تھا، چنانچہ اللہ فرما رہے فلما راہ مستقرا عندہ، جب انہوں نے تخت کو اپنے سامنے دیکھا، قال هذا من فضل ربی، پھر کہا کہ یہ میرے رب کا فضل و کرم، نہ میری طاقت، یہ طاقت ہے تو اللہ نے ان کو عطا فرمائی جنات کو. اب یہ کون شخص تھا جس کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ نے جسے علم عطا فرمایا تھا؟ بعد میں فرمایا کہ ان کا وزیر تھا، آصف بن برخیہ اس کا نام تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اسم اعظم عطا فرمایا تھا، یعنی اسم اعظم آتا تھا جس کی برکت سے کوئی دعا رد نہیں ہوتی. یقین حضرت سلمان علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اسم اعظم کا تھا. بعض حضرات نے فرمایا کہ خود حضرت سلمان علیہ الصلوۃ والسلام ہی لے کر آئے، چونکہ انہیں بھی اسم اعظم آتا تھا، تو اسی وقت ان کے سامنے آ موجود ہوا تھا. اور فرمایا قال هذا من فضل ربی، لیکن بات جو ہے زیادہ بہتر یہی لگتی ہے بظاہر کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ ان کی فوج میں اور ان کے جو وزیر اور مشیر تھے ان میں کوئی ایک شخص تھا، اور جیسا کہ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آصف بن برخیہ تھے، وہ اس تخت کو لے کر آئے. اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کے سامنے اپنے سامنے تخت کو دیکھا تو فوراً فرمایا کہ اللہ کا یہ فضل ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر، وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. ومن شکر فانما یشکر لنفسه، جو شکر کرے گا تو یہ شکر اس کے اپنے نفس کے لیے ہے، یعنی اس کا فائدہ ہمیں پہنچے گا. ومن کفر، اور جو آدمی ناشکری کرے، فان ربی غنی کریم، تو اللہ تعالیٰ غنی ہے، کریم ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں. ہم جو شکر کریں گے اپنے فائدے کے لیے کریں گے، اور خدا نہ کرے اگر ناشکری کریں اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، یاد رکھیں. قال نکر لها عرشها، پھر فرمایا کہ بھئی اس تخت کو تبدیل کر دو. ننظر وتهتدي ام تكون من الذين لا يهتدون، وہ پہچان پائے گی یا نہیں پہچان پائے گی، دیکھنا چاہتے ہیں. فلما جاء، جب وہ آ گئی، قیل هكذا عرشك، فرمایا کہ یہ تمہارا تخت ہے، یہ وہی تمہارا ہی تخت ہے؟ تو کہا کأنه هو، ویسا ہی ہے، یہ نہیں کہا کہ میرا ہے. تو یہ اس کی عقل مندی کی بات تھی کہ جواب بھی اس نے جیسے سوال تھا ویسے جواب دیا. فرمایا کہ کأنه هو، یہ ایسا ہی ہے گویا کہ میرا تخت، یعنی میرے تخت جیسا ہی ہے. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے اسے بھی علم عطا فرمایا تھا اور وہ پھر مسلمان ہو گئی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک اور طرح سے بھی اس کی آزمائش کی کہ جہاں وہ خود بیٹھے ہوئے تھے ایک تخت پر، درمیان میں ایک بہت بڑا حوض بنوایا، اس میں پانی چھوڑ دیا اور اس کے اوپر شیشہ لگا دیا، قیمتی قسم کا، اعلیٰ قسم کا، ایسا شفاف شیشہ کہ جس سے پتہ نہ چلے کہ شیشہ ہے یا نہیں. چنانچہ قیل لها ادخلی الصرح فلما رأته حسبته لجة، جب حضرت وہ داخل ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ آؤ آگے آ جاؤ. جب وہ آگے آنے لگی تو کشفت عن ساقیہا، کپڑے جو ہیں وہ اپنی پنڈلی سے اوپر اٹھائے تاکہ پانی میں داخل ہونا پڑے گا تو کم از کم اپنے کپڑے اوپر کر لیں. تو حضرت سلمان نے فرمایا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، انہ سرح ممرد من قواریر، یہ تو شیشہ ہے بھائی، پانی نہیں ہے، پانی تو شیشے کے نیچے ہے، لہذا ایسی چلی آؤ. قال ربی انی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سارے طریقے اس لیے اختیار کیے تاکہ اس پر روب پڑتا چلا جائے. چنانچہ وہ مروب ہو گئی، قالت ربی انی ظلمت نفسی، فوراً کہا کہ میرے رب میں نے بڑا اپنے نفس پر ظلم کیا آج تک. واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اور میں سلیمان علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتی ہوں. چنانچہ مسلمان ہو گئی. یقیناً بڑی خوش قسمت خاتون تھیں کہ جو دولت اسلام سے مالا مال ہو گئیں، اللہ تعالیٰ نے دنیاوی دولت بھی عطا فرما دی، آخرت کی دولت بھی عطا فرما دی. بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے بعد میں ان کا نکاح ہو گیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو اپنے علاقے میں بھیج دیا واپس. مہینے میں غالباً 3 دن کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور پھر وہاں پر بھی اور مزید بھی انہوں نے محلات بھی بنائے بے نظیر قسم کے. تو اور لیکن اس کا قرآن مجید سے کہیں ثبوت نہیں ہے، اس لیے بات تو فقط یہاں تک آ کر ختم ہو گئی، یعنی اس واقعے کو اللہ رب العزت نے یہاں پر ختم کر دیا. لیکن اضافی بات میں نے اس لیے عرض کر دی کہ بعض روایات جو اسرائیلی روایات ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے، لیکن اصل علم اس کا اللہ رب العزت کے حوالے. اگر نبی نکاح ہوا ہو تب بھی بہرحال اتنا پتہ چلا کہ وہ مسلمان ہو گئی، فرما بردار بن گئی، اور جو سرکشی تھی وہ ختم ہو گئی، اور اسی طریقے سے جو بت پرستی تھی یا سورج کی پرستش کرتی تھی اس کو چھوڑ دیا. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نعمتیں جب سامنے آئیں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور اپنی جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں اس پر اللہ تعالی سے جو استغفار بھی کرتا رہنا چاہیے. جیسے کہا قالت ربی انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنے نفس سے بڑا ظلم کیا، تو یہ اعتراف آدمی کرتا رہے کہ اللہ مجھ سے بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، آپ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جو واقعات سنائے جاتے ہیں اس میں جو حکمتیں ہیں ان حکمتوں کے مطابق ہمیں عمل کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دیں، اور اپنے فضل خاص سے ہم جب تک زندہ رہیں اللہ تعالیٰ اپنی حمد و ثنا اور شکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما دیں۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، ہم سے بہت سے لوگوں نے جو بیمار ہیں درخواست کی ہے دعاؤں کے لیے کہ جو لوگ بیٹھتے ہیں ان سے دعاؤں کی درخواست کر دیجیے، آپ سب سے ان حضرات کی درخواست ہے ان کے لیے خصوصی دعا فرمائیے کہ اللہ سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما دے۔ خصوصیت کے ساتھ ہمارے مسجد کے نمازی جو اس وقت بھی یہاں موجود ہیں یا بیچارے بیماریوں کی وجہ سے مسجد میں نہیں آ سکے، ہسپتال میں ہیں یا گھروں میں ہیں، اللہ سب کو شفاء عطا فرما دیجئے۔ ہمارے مولانا راحت علی صاحب بھی سنا ہے بیمار ہیں اور ہسپتال میں داخل، ان کے لیے بھی دعا فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما دے۔ دیگر ہمارے بزرگان دین خصوصیت کے ساتھ ہمارے حضرت والا حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ العالیہ بھی کافی عرصے سے بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما دے، پہلے سے بہتر صحت عطا فرما کر ہمیں زیادہ سے زیادہ ان کے علوم سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے دیگر اکابرین کو اللہ تعالیٰ شفاء کامل عاجل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما دے، ان کے علم میں برکت عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما دے، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آمین۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔